تلاش دیوانہ حق میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. تلاش دیوانہ حق. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش. اختر میرے شیخ کا نام ہے اور یہ بھی ان کا نام ہے. اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند بادنوش جس کو فکر جان ہو فکر نانوش. رند بادنوش سے مراد اللہ تعالیٰ کا عاشق اور جام سے مراد جام معرفت و محبت الہیہ. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش جس کو فکر جام نہ ہو فکر ناؤنوش. ناؤ مانے کھانا اور ناؤ مانے پینا اور نوش مانے کھانا. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نانوش. ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر. ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر. جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے. جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے وحشت سے بھاگی پھرتی ہے ہر ایک دیر سے. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نانوش. سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے صحرا و چمن دونوں کو مغتر کیے ہوئے. سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے صحرا و چمن دونوں کو مغتر کیے ہوئے. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر ارض و سما کی فضا ہو جائے منور. ارض و سما کی فضا ہو جائے منور. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر ارض و سما کی فضا ہو جائے منور. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش جس کو فکر جام نہ ہو فکر نانوش. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات. جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت، پوچھوں گا میں اس سوخ تجا سے یہ باادب، ہم تشنا لبوں کو بھی پلائے گا جام کب، پوچھوں گا میں اس سوخ تجا سے یہ باادب، ہم تشنا لبوں کو بھی پلائے گا جام کب، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں، اے دامن تر اشک رواں دل زلف پریشان، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جوان ہے، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جوان ہے، کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہ و فغاں ہے، کس برف سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے، کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہ فغاں ہے، کس برف سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے، اے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، اے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستان، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستان، میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہیں سب میرے اشعار، فیض شاہ عبدالغنی فیض شاہ ابرار، میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہیں سب میرے اشعار، فیض شاہ عبدالغنی فیض شاہ ابرار، میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو، کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو، حضرت والا یہاں تحریر فرماتے ہیں کہ شمس یعنی سورج کے نور سے چاند منور ہوتا ہے، لکھا ہے قمر منور ہوتا ہے، آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ سورج کے نور سے چاند منور ہوتا ہے، یعنی سورج کی روشنی سے چاند منور ہوتا ہے، بشرطیہ کہ زمین درمیان سے ہٹ جائے، ورنہ جس قدر زمین حائل ہوتی ہے اسی قدر چاند بے نور ہوتا ہے، یہ حیلولت اگر کامل طور پر ختم ہو جاتی ہے تو چاند چودہویں تاریخ کا بدر کامل ہوتا ہے، اور اگر یہ حیلولت کلی طور پر حائل ہو تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے، اسی طرح آفتاب قرب حق یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا سورج، اور قلب کے درمیان مومن کے دل کے درمیان نفس کی زمین حائل ہے، جو سالک اپنے نفس کو بالکل مٹا دیتا ہے اس کے دل کا چاند اللہ تعالیٰ کے نور سے بالکل منور ہو جاتا ہے۔
اور جس کا نفس جس قدر حائل رہتا ہے اسی قدر دل بے نور رہتا ہے. پھر سن لیجئے کہ شمس کے نور سے قمر منور ہوتا ہے بشرطے کہ زمین درمیان سے ہٹ جائے, ورنہ جس قدر زمین حائل ہوتی ہے اسی قدر چاند بے نور ہوتا ہے. یہ حیلولت اگر کامل طور پر ختم ہوتی ہے تو چاند چودھویں تاریخ کا بدر کامل ہوتا ہے, اور اگر یہ حیلولت کلی طور پر حائل ہو تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے. اسی طرح آفتاب قرب حق اور قلب کے درمیان نفس کی زمین حائل ہے. جو سالک اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے اس کے دل کا چاند اللہ تعالیٰ کے نور سے بالکل منور ہو جاتا ہے, اور جس کا نفس جس قدر حائل رہتا ہے اسی قدر دل بے نور رہتا ہے. آج میرے یہ اشعار پہلے ہی پڑھنے کا ارادہ تھا, یہ آ گئے. سچ کہہ رہا ہوں کہ شام بلکہ صبح کو میرے دل میں یہ شعر آیا. کون سا؟ کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں, اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان. پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو اس کلام میں ہے, آج یہ کلام پڑھوں گا عصر کے وقت, اور یہ آج ہی آ گئے. اختر کیا کہیں یار, آج تو یہ سنتوں کی بات ہونی چاہیے, ہے نا؟ اس کی ہمارے اندر, میرے اندر تو بہت کمی ہے بھائی, سنتوں کا اہتمام نہیں ہے. سنتوں کو, مصیبت یہ ہے کہ سنتوں کو معمولی سمجھا ہوا ہے. سارا مسئلہ یہ ہے, اگر قیمتی سمجھیں تو ہر کوئی قیمتی چیز کے پیچھے دوڑتا ہے. اور آج ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان سے اچانک کہنے لگا کہ اگر یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں, نعوذ باللہ, دین کی باتیں ہیں, 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں, یہ زمانہ اور ہے, وہ زمانہ اور تھا, نعوذ باللہ من ذلک, بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے شیطان نے, اور ہم اس دھوکے میں جان بوجھ کے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ معلوم ہے کہ دین میں ہی نجات ہے ہماری, معلوم ہے سب کو, حتیٰ کہ کافروں کو بھی اس کا یقین تھا کہ اللہ سچے ہیں, واحد ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. جانتے تھے, مانتے نہیں تھے کمبخت, تکبر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کی باتیں ہیں, قدیم باتیں ہیں, یہ زمانہ اور ہے, میں نے یہ پوچھا ان سے کہ 1450 سال پہلے کا خزانہ, مدفون خزانہ, سونا, پیور سونا, جب تو کھوٹ نہیں ہوتا تھا, پیور سونا آئے آنکھوں میں چمک آ رہی سونے جیسی, پیور سونا دبا ہوا کہیں سے مل جائے, چلو 1 کلو ہی صحیح, زیادہ نہیں, تو یہ کہو گے کہ 1450 سال پرانا سونا ہے, یہ لے کے ہم کیا کریں گے, پرانا ہے سونا. نہیں, فوراً گئے, لاؤ لاؤ لاؤ, کہاں ہے وہ, اور اب یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ کیا, یہ سونے سے کم ہے, یہ تو سونا کیا چیز ہے, اس کے آگے ہر ایک سنت دونوں جہان کی دولت کا بدلہ اس سنت کا ادا نہیں ہو سکتا. دونوں جہان کا جو ہے وہ ایک سنت کا دونوں جہان کی دولت بدلہ ادا نہیں کر سکتی. ذرا آنکھ بند ہو لینے دو پھر دیکھو کہ دونوں جہان کی دولت بھی اگر وہاں, اگر اول تو وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں, خالی ہاتھ ہوں گے, کفن بھی نہیں ہوگا اس وقت ہمارے اوپر, جس حال میں ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کفن بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. جس حالت میں دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا اسی حالت میں جائیں گے ہم اللہ کے پاس. کپڑے پہن کے دنیا آئے تھے دنیا میں, اسی حالت میں جائیں گے, نہ مال, نہ اولاد, نہ کوئی سرداری, نہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس, کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور سفارش انہیں کو نصیب ہوگی کہ جو ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا ہوگا, کافروں کو تو سفارش نہیں کی جائے گی. تو پھر جو ہے کون کام آئے گا ہمارے؟ اب ان کے قدموں میں اگر دونوں جہاں بالفرض اگر اللہ تعالیٰ دے بھی دیں تو بھی ہمارے کام نہیں آئے گی, کوئی بھی کام نہیں آئے گی, کوئی دولت, کوئی سرداری, کوئی جو ہے وہ اپنی کسی قسم کی جو ہے وہ اولاد, بیٹا, بڑے بڑے قوی بیٹے کام نہیں آئیں گے وہاں. یہی اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون, کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب نفع نہ دے گی تمہارے نہ تو مال اور نہ تمہارے بیٹے. مال انسان کو کتنا عزیز ہوتا ہے, خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہ لحب الخیل شدید, کہ یہ انسان کو مال بہت محبوب ہے, شدید محبت ہے اس کو مال کی. اور دوسری چیز ثانوی میں فرمایا بیٹے، کیونکہ بیٹوں سے بڑی امید ہوتی ہے کہ کمائیں گے کھلائیں گے. اسی لیے زمانہ جاہلیت میں جب اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی تو منہ لٹکے ہوتے تھے. یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ ناشکری کی باتیں ہیں خدا تعالیٰ کی، کہ جس کو اللہ بیٹی دے اس کو خوش ہونا چاہیے، بجائے خوش ہونے کے مایوس ہو جاتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو بیٹیوں کو قرآن پاک میں مقدم فرمایا، بیٹوں کا ذکر بعد میں فرمایا. اور دوم یہ کہ بیٹیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی سروس صحیح پرورش کرے اور پھر ان کا نکاح کر دے، اچھی جگہ اس کے لیے جنت ہے. کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی دیکھو آرام سے بیٹھو، ادھر ادھر آ کے بیٹھو اپنے ابا کے پاس. کتنی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک کونے میں بیٹھو، یہاں ادھر آ کے چلو. دین کی بات ہو رہی ہو، شرارت نہیں چاہیے، ورنہ گھر میں بیٹھو، اس کے بعد کرو جو بھی کھیل کود کرنا ہے. تم ادھر آؤ بھائی، آپ ادھر ہوئیے اور آپ آگے آئیے اور ان کو یہاں بٹھائیے. چلو ادھر آ جاؤ فٹافٹ. اتنی دفعہ ہم نے سمجھایا کہ جب دین کی بات ہو، جب شرارت نہیں کرو، اس کے بعد کھیلو کودو، ہنسو بولو، تھوڑی دیر صبر کرو. اب دیکھو بات بھی بھول گیا میں کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، بشارت دی. تو صحابی نے پوچھا کہ جس کے 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے. وہ ایسا در ہے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سد شکر کے مائے میانے تو کریم. کتنی مہربان مولا ہیں، اتنے ہی مہربان ان کے نبی ہیں، کہ ان کے زبان مبارک سے جو چیز نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ویسے ہی معاملہ فرما دیتے ہیں. بس نبی نے کہہ دیا کہ اس کے لیے بھی جنت ہے، تو وہاں بھی ہو گئی جنت پکی اس کے لیے، بشرطے کہ ان کی دین کی تربیت کرے، پرورش اچھی کرے اور اچھی جگہ اپنی جو اختیار سے ہو سکے اچھی جگہ بیاہ دے. اب اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ ان کا مقدر اچھا کرے، دعا کرے. تو اور پھر کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ ایک بیٹی ہو جس کے وہ کہا جائے، وہ بھی محروم نہیں ہے. حضرت والا نے ایک شعر سنایا تھا، پیاسے کو پانی ملے بے پیاسے کو پیاس، پیاسے کو پانی ملے بے پیاسے کو پیاس، اختر ان کے در سے کوئی بھی نہیں بے آس، اختر ان کے در سے کوئی بھی نہیں بے آس. کہ جس کو پیاس نہیں ہے اللہ اس کو پیاس بھی دے دیتے ہیں. مانگو تو صحیح ذرا کہ اللہ ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ ہمیں آپ کی محبت نہیں معلوم ہوتی، کمزور ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہاتھ تو پھیلاؤ تو وہ پیاس بھی مل جائے گی، کیا نیکیوں کا ذوق مل جائے گا، گناہوں سے بچنے کی جو ہے توفیق ہونے لگے گی، اور جو ہے جس کو پیاس ہے اس کو پانی بھی ملتا ہے. کیا چیز ان کے دربار میں نہیں ہے. مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، سب ملتا ہے وہاں. تو ان کے در سے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے کریم ہے مولا، تو نبی کو بھی ایسے ہی کریم نبی ہم کو دیا الحمدللہ، کہ جو زبان مبارک سے نکل جائے بس آپ کے صدقے میں وہ نعمت پوری امت کو مل جاتی ہے. جیسے دیکھو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر تھے پہلے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی. کیا واقعہ ہے، جب تجلیات جز میں حضرت نے کس انداز میں بیان کیا ہے، ہم تو اس کو بیان نہیں کر سکتے. جس ایمانی قوت سے اور جس جوش اور جذبے سے اور جس محبت نے سے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، انشاءاللہ کوئی وہ ڈھونڈیں گے اس کو نکال کے ہم سنائیں گے حضرت کا بیان تجلیات جذب کا. تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی. پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے خون کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا، مگر اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہے، فرمایا کہ نہیں، آپ ایک کے بدلے میں ایک ہی سے بدلہ لے سکتے ہیں. دیکھو قانون اپنے نبی پہ بھی ویسے ہی فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے آپ سے فرمایا کہ وہ ہوا خیر للصابرین، ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین، اگر آپ صبر کر لیں تو آپ کے لیے بھلا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور صبر کیا اس پر. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا، اور کیسے ایمان دیا حضرت والا پورا واقعہ سناتے ہیں. کہ وہ نخرے کر رہے ہیں کہ ابھی تو یہ ہے ابھی تو یہ ہے. یہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, کہنے کا مطلب یہ تھا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسکم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. یہ ہے آیت کیا ہے؟ نہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ارے واہ واہ, عجیب آیت ہے یار. یہ تو ہمارے حضرت نے کس طرح روتے ہوئے یہ بیان فرمایا تھا میرے آنکھوں کے سامنے جب حضرت علیل ہو گئے تھے. اس زمانے میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے بستر پہ اور رو رہے تھے, آنسو ایسے بہ رہے تھے, اور حضرت نے یہ مضمون یہ آیت کے ساتھ پورا بیان فرمایا اپنے حجرہ شریف میں. تو حضرت فرما رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا, قل آپ کہہ دیجئے یا عبادی میرے گناہگار بندوں سے, یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اسرفوا معنی حد سے زیادہ گزر جانا, حد سے زیادہ یعنی ظلم میں حد سے زیادہ گزر گئے ان میرے گناہگار بندوں سے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو گناہگار سے گناہگار آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت سے کاٹا نہیں ہے, یا نسبت ہی لگائی ہے. قل یا عبادی میرے بندوں سے, میرے گناہگار بندوں سے, ہے نا, وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کیا کرم ہے اللہ کا کیا آپ نے گناہگار بندوں کو بھی مایوس نہیں کر رہے اللہ, ہے نا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ فرمایا کہ انہ کی تاکید بھی ہے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, انہ کی تاکید کے ساتھ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والے ہیں اور بہت زیادہ یغفر الذنوب جميعا کہ جميعا کی تاکید بھی ہے کہ تمام کے تمام گناہ بخش دیں گے. بے شک تمام کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. کس قدر بھی گناہ ہو گئے, کس قدر کفر ہو گیا, لیکن بندے نے توبہ کر لی, لوٹ آیا اللہ کی طرف, معافی مانگ لی, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, جميعا کی بھی تاکید, سب کے سب گناہ, ہر گناہ معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ. اور کیوں معاف فرما دیں گے؟ فرمایا انہ هو الغفور الرحیم, کہ وہ کہتے نا کہ ارے وہ بڑے کریم ہے وہ آدمی, ہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے لیے فرمایا کہ وہ کیوں کیا انہ, یہاں تو بات ختم ہو گئی تھی, انہ غفور الرحیم بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والے ہیں, وہ اللہ بخشنے والے ہیں, لیکن فرمایا انہ کے بعد ہوا پھر لگایا ہے, وہ تو وہ ایسے بخشنے والے ہیں, انہ هو الغفور الرحیم, وہ تو ایسے بخشنے والے ہیں. یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے. پھر صحابہ کو تو ہر بات کی لالچ اور حرص ہوتی تھی کہ وحشی تو لے گئے میدان, مار گئے, اتنی سب کچھ کر لیا, اس کے باوجود شراب بھی پیتے تھے, زنا بھی کرتے تھے, اور سارے کا کوئی گناہ انہوں نے چھوڑا نہیں, خود ان کی زبانی تو, لیکن یہ تو بھائی میدان مار گئے, اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو جلدی سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیت وحشی کے لیے خاص ہے کہ یا امت پوری اور لوگوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کہ آپ کے صدقے میں یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ ہی کے صدقے میں یہ انعام ملتا ہے. فرمایا کہ یہ پوری امت کے لیے عام ہے. اللہ دیکھو یہ ہے. تو یارب تو کریمی و رسول تو کریم, صد شکر کی ماں ایم میانے دو کریم, کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں. کتنی مہربان مولا ہے ہمارے, کتنے مہربان نبی ہیں. تو غرض یہ کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اس دن نہ اولاد کام دے گی اور نہ ہی مال. پہلے مال کو بیان فرمایا, پھر چونکہ ذریعہ مال کا اولاد ہوتی ہے اور دوسری خدمات بھی انجام دیتی ہے نرینہ اولاد, تو اس لیے دونوں چیزوں کی نفی کر دی, سب سے اہم چیزوں کی, کہ جب یہ سب سے اہم چیزیں تمہارے کام کی نہیں رہیں گی تو اس سے جو گری ہوئی چیزیں وہ کیا کام آئیں گی, ہے نا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر وہ جو بھلا چنگا دل لے کے آئے گا, ہے, جو صاف ستھرا اور غیر اللہ سے پاک دل ہوگا وہ کام آئے گا وہاں. تو بھائی, تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے, آپ تھے پہلے سے یہ بات کہتے ہوئے. میں نے بتایا کہ آج ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے یہاں, کہ میں نے اچانک دل میں میرے زبان سے یہ بات نکلی کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں, یہ زمانہ جدید زمانہ ہے, نیا زمانہ ہے, تو یہ وہ پہلے, نعوذ باللہ, پہلے کی باتیں اب نہیں چلیں گی. تو ان سے پوچھو کہ پہلے پرانے زمانے کا 1400-1500 سال پہلے, بلکہ اور پیچھے چلے جاؤ 2000 سال پہلے کا کوئی خزانہ مدفون مل جائے ان کو, سونا چاندی نہیں ملے گا نہیں بھائی، کیوں اتنا ہنس رہے ہو؟ یہ ایسے ہنس رہے جیسے مل ہی گیا ان کو، مگر یہ خزانہ اگر اس کو لے لو تو یہ اس خزانے سے بہت بڑا ہے خزانہ ہم سب کے لیے، اللہ ہمیں سب کو توفیق دے۔ تو 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے فرعون سے بھی پہلے کا شداد کا کوئی خزانہ مل جائے، چلو نمرود کا خزانہ مل جائے، تو کہیں گے کہ بھائی نہیں یہ تو پرانا ہو گیا، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے، سنتوں کی قیمت نہیں ہے ہمارے اندر، پر نہ ہم یہ بات نہیں کہتے کہ یہ پہلے زمانے کی ہے، یہ تو کھڑے سونے سے بھی کہیں بڑھ کے ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سنتوں کے اہتمام اور اس کی قدر و قیمت کی توفیق دے۔ تو یہ ہے بھائی، میں نے پہلے تو یہ عرض مؤلف پڑھ کے سنا دیا تھا، لیکن میرا جی چاہتا ہے میں آج پھر اس کو پڑھ کے سناؤں، کیونکہ اس میں اس قدر نور ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے یہ سنتوں کے متعلق، اس کتاب میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں حضرت والا کی تعلیف کردہ یہ چھوٹا سی رسالہ ہے، مگر کروڑوں خربوں کا خزانہ ہے یہ۔ اس کے لیے حضرت نے جو فرمایا وہ میں پھر پڑھ کے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ بار بار اس کو پڑھ کے سناؤں، اس میں جو نور ہے وہ نور ہماری بات میں کہاں ہو سکتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد اختر، لو پہلے پھر یہ نام آ گیا، محمد اختر رف اللہ تعالی عنہ عرض کرتا ہے، دیکھو بزرگوں کی فنائیت ہے، میں تو جو لکھا ہے پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہ شریعت و طریقت تصوف اور سلوک کی اساس یعنی بنیاد اتباع سنت ہے۔ یاد رکھو، سمجھ لو، مجھے بھی اللہ سمجھ دے، کہ تمام راستے کی بنیاد اتباع سنت ہے، منازل قرب الہی کی ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ابتدا بھی اتباع سنت پر ہی موقوف ہے اور انتہا بھی اتباع سنت ہی پر موقوف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے فتبعونی کی قید لگا دی، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، یعنی قرآن پاک کی جو آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، تو یہ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ فتبعونی کی قید لگا دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو تمہیں کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ معلوم ہوا کہ محبت کی ابتدا بھی سنت کی اتباع پر موقوف اور اس کی انتہا یعنی محبوبیت عند اللہ بھی سنت کی اتباع کا ثمرہ ہے۔ یہاں میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ تسبیحات کو، نوافل کو، تہجد گزاری، اشراق کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، تو بلا شبہ وہ بڑی اہم چیزیں ہیں، بہت مبارک چیزیں ہیں، اور اس کا نور بھی ہوتا ہے، ثمرہ بھی مرتب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، جمع فرماتے ہیں اس کا ثواب، اور لیکن تقویٰ کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ تقویٰ تو وہ سنت ہے جو فرض عین ہے، ہاں تقویٰ وہ سنت ہے جو فرض عین ہے، بنیاد ہے، اور اس بنیاد جب جس بلڈنگ کی بنیادی نہ ہو، خالی فنیشنگ ہی فنیشنگ ہو، کیا بنے گا اس کا بھائی؟ کاغذ کے جیسی عمارت ہوگی اگر بن بھی گئی، کھڑی بھی ہو گئی، تو بنیادی نہیں ہے، پلینتھ ہی نہیں ہے۔ آپ مفت میں بھی 2000 گز کا بنگلہ نہیں لیں گے اگر اس کی پلینتھ نہ ہوگی، کہیں گے بھائی یہ تو ہماری جان کو آ جائے گا، اس میں کہیں دب جائیں گے ہم، 2000 گز کا بنگلہ سن کے کتنے چمک رہی ہیں آگے ہیں، لیکن جو ہے وہ کیا ہوگا، اس میں پلینتھ نہیں ہے بھائی، لے گا کوئی؟ ہے آپ میں سے کوئی بھائی جس آدمی کے پاس جھونپڑی ہے وہ بھی نہیں لے گا، ایک منٹ کو بھی اس میں جانے کو تیار نہیں ہو، کسی وقت بھی گر جائے گی، ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہم لوگوں کا یہ حال ہے، ایسے آدمی کا یہ حال ہے کہ جو گناہوں سے اپنی زندگی کو برباد کیا ہوا ہے، ویران کیا ہوا ہے، شرعی پردہ نہیں ہے، بے پردگی ہے، بدنگاہیاں ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، کارٹون ہیں، یہ گندگیاں ہیں، غیروں کے طریقے ہیں، اور ساتھ میں تہجد بھی چل رہی ہے، اشراق بھی چل رہی ہے، کام دیں گی اس کی یہ نوافل عبادتیں؟ بھائی نفل عبادت کا اگر کچھ ثواب وہاں جمع ہو گیا تو ایک گناہ سب اس کو ملیا میٹ کر دیں گے، خدا تعالیٰ ناراض ہے اس شخص سے، پھر جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر اس کی تو دنیا اندھیر ہے بھائی، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا۔ ظالم نے اپنے دل کو تو ویران کر رکھا ہے، گناہوں سے آباد کر رکھا ہے، اف کتنا ہے تاریک گناہگار کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، جہنم کی کیفیت ہے اس کے دل کے اندر، بے چینی ہے، عذاب ہے۔ تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے سزا کو بڑھا رہے ہیں، ادھر جو ہے وہ نیکیوں کا اجر ہے، ادھر گناہوں کا عذاب بڑھ رہا ہے۔ تو جب حساب کیا تو مائنس میں چلا گیا معاملہ، کہاں گئی پھر تہجد؟ کیا فائدہ دیا تہجد نے؟ کیا فائدہ؟ ہاں اگر گناہ خطا ہو گئی، غلطی سے ہو گئی کوئی خطا، اور اسے معافی بھی مانگ لی، پاک صاف کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو سب صاف ہو گیا اور اس کا اجر و ثواب قائم رہا اپنی جگہ، ہے نا؟ تو یہ ہے بھائی کہ یہ نہ ہو کہ سنتیں اور سب چیزیں اہتمام ہے، تہجد گزاری، اشراق، فضائل پہ خوب چل رہے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، دل سیاہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نور جمع ہو رہا ہے یا ظلم، دل ظلمت کدا بنا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس کی انتہا بھی، یعنی اللہ کی محبت کی انتہا بھی، محبوبیت عند اللہ بھی سنت کی اتباع کا ثمرہ ہے. کیونکہ فتبعونی پر یحببکم اللہ کی ترتیب منصوص ہے، یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے، اس میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا کہ سنت ہی کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، سوائے اس کے کوئی راستہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اسی لیے سید الطائفہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں وصول اللہ یعنی اللہ تک پہنچنا اسی لیے بہت جلد ہو جاتا ہے کیونکہ اتباع سنت پر عمل کیا جاتا ہے، اور اگر آج امت سنت کے راستے پر آ جائے تو اس کی دوری حضوری سے تبدیل ہو جائے اور تمام مسائل حل ہو جائیں. میرے اشعار ہیں، یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، یہ بھی سارے عالم میں مشہور ہیں یہ اشعار. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو. چلو اس سے ترنم سے نہیں، ترنم نہیں کہنا چاہیے، کیسے کیا کہنا چاہیے، ذرا مزے لے کے سنا دیتا ہوں، چلو کھولو بھائی. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. کر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، کر سنت نبوی کی کرے پیروی امت. طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. کر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اور اتباع سنت کی عظمت پر ایک شعر تو حق تعالی، حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کی عظمت پر ایک شعر تو حق تعالی نے احقر سے ایسا کہلوا دیا جو بین الاقوامی شہرت یافتہ اور اکابر علماء کا پسندیدہ ہے. بعض احباب نے کہا ہے کہ اتباع سنت پر اس سے زیادہ اچھا اور اثر انگیز شعر نظر سے نہیں گزرا، اور موریشس کے سفر کے دوران احقر نے دیکھا کہ وہاں کی جامع مسجد میں بھی لکھا ہوا تھا. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت والا کا یہ شعر تو حضرت والا نے جب موریشس میں دیکھا ہوگا معلوم نہیں کس زمانے میں، لیکن اس کے بعد ہم نے خود اپنے کانوں سے گواہی سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بتایا، ہانگ کانگ میں، تھائی لینڈ میں اور کہاں کہاں، برطانیہ میں، کس کس جگہ انہوں نے بتایا کہ مساجد میں آپ کا یہ شعر لگا ہوا ہے. اور وہ شعر یہ ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور اس بارے میں ایک بشارت عظمیٰ بھی ہے، حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ایک بشارت عظمیٰ بھی ہے. ایک صالحہ خاتون کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. بہت سے افراد ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احقر کو، یعنی ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو، سب سے زیادہ اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ حکیم اختر، آپ کا یہ شعر بہت عمدہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا، ایک دوست نے کہا کہ اس شعر کے پہلے مصرے میں ایک حدیث شریف کا اور دوسرے مصرے میں ایک آیت مبارک کا مفہوم ہے، گویا قرآن و حدیث کے مفہوم کا یہ شعر ترجمان ہے. وہ حدیث شریف یہ ہے: من احیا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اور آیت شریفہ یہ ہے: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ پیش نظر رسالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں تقریباً 20 برس پہلے احقر نے تحریر کیا تھا، جو الحمدللہ تعالی خانقاہ سے ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم ہو چکا ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اب میرے اندازے کے مطابق اس کی اشاعت کروڑوں سے زیادہ ہو گئی ہوگی، کیونکہ روزانہ ماشاءاللہ اس کی تقسیم برس سے ہو رہی ہے. ہمارے فیروز صاحب دامت برکاتہم جو ہیں وہ ایک زمانے سے ان کی اشاعت اور ان کی تقسیم کا باقاعدہ کام کر رہے ہیں، نہ صرف شہر میں بلکہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں. ان کے ہاں سے آج تک مفت میں سب حضرت والا کی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، اور یہ 2 رسالے ولی اللہ بنانے والے 4 اعمال اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں تو بے حد و حساب تقسیم ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتوں سے نوازے اور بہت درجات بلند فرمائے ان کے. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ خانقاہ سے ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم ہو چکا ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. یہ جو میں نے ابھی تعداد بتائی ہے میرے گمان میں صرف اردو زبان کی ہے، باقی ان کتابوں کا میرے سامنے حضرت والا دامت برکاتہم کو گنوایا گیا تھا 28 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. 28 زبانوں میں یہ ہو چکا تھا اس زمانے میں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اب کیا تعداد ہے. تو اس میں عربی بھی شامل ہے. فرمایا کہ جن میں فارسی، انگریزی، بنگلہ، برمی، گجراتی، پشتو، سندھی وغیرہ شامل ہیں، اور عربی زبان میں اس وقت کا لکھا ہوا ہے کہ ترجمہ ہو رہا ہے. اور اب تو کبھی زمانہ ہو گیا اور عربی زبان میں میرے حضرت کے جو مواعظ ہیں اور یہ کتابیں ہیں سب کی سب پہ عرب امارات کی اوقاف کا ٹھپا لگا ہوا ہے کہ کتابیں مفت تقسیم کرنے کی عرب امارات میں اجازت ہے، سعودی عرب میں بھی اور متحدہ عرب امارات میں بھی، جبکہ وہاں معلوم ہے سب کو کہ وہاں کتابیں جو ہے پسند نہیں کرتے، باہر سے منع کر دیتے ہیں. اس پہ ٹھپا لگا ہوا ہے اوقاف کا، کیونکہ میرے حضرت نے فرمایا، یہ اس کا بھی میں گواہ ہوں، میرے سامنے حضرت نے فرمایا کہ یہ کھرا سونا ہے، اس کو کون انکار کرے گا، کون انگلی اٹھائے گا، اس پہ کھرا سونا ہے، یہ سب کے سب واز کے لیے. حضرت فرماتے ہیں کہ رسالے میں ہر سنت پر صحاح ستہ اور کتب فقہ کے حوالے اگرچہ درج تھے، لیکن بعض احباب اہل علم نے فرمائش کی کہ کچھ مزید حوالے مع باب اور صفحات کی تفصیل کے اگر درج کیے جائیں تو رسالے کی افادیت پڑ جائے گی. ہمیں تو الحمدللہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن علماء وغیرہ کو ضرورت پڑ جاتی ہے حوالوں کی، اس واسطے یہ مشورہ دیا گیا. چنانچہ الحمدللہ موجودہ اشاعت میں ایک ایک سنت پر کئی کئی کتب احادیث اور فقہ کے حوالے مذکورہ تفصیل کے ساتھ درج ہیں، اور احقر کے علم میں نہیں. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ سنن عادیہ پر اتنا مدلل رسالہ کہیں موجود ہو. اب ہم اس کو معمولی سمجھیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے بھائی. ہم لوگ کتنے کتنے خطوط لکھ رہے ہیں، اصلاحی سوال کر رہے ہیں، لیکن اس طرف بہت ہی شاذ و نادر کسی کا خیال ہوتا ہے کہ اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے. میں کہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ محض اس رسالے پر عمل ہو گیا نا تو جنت پکی ہے انشاءاللہ، جنت پکی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ حوالہ جات کی تخریج و تحقیق میں جامعہ شرف المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرشید صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خدمت انجام دی ہے، لہٰذا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے کو احقر کے لیے اور ان کے لیے اور جملہ معاونین کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. اب میں سو کر اٹھنے کی سنتیں پڑھ کے اس سے سنا رہا ہوں. نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. ابھی ہم سنتیں سن رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سنت کا محاسبہ کیا کریں، کہ مثلا رات کو 2 منٹ محاسبہ کر لیں کہ بھائی آج ہم نے سنتوں پر کتنا عمل کیا. مثلا سو کر اٹھنے کی سنتیں ہیں تو رات کو مراقبہ کر لیا کہ ہم نے صبح سے اب تک کتنی سنتوں پہ عمل کیا، کتنے کام خلاف سنت کیے. اور جو ہے جب دن میں اٹھیں صبح فجر کی نماز کے لیے تو رات بھر کا ہم وہ کر لیں کہ بھائی رات کو ہم نے سنت کے مطابق جو سنتیں ہیں، رات کو سونے کی فاضل روشنیاں بجانا، دروازے کو بند کرنا، اور برتنوں کا منہ ڈھانک دینا اور مشکیزے کا منہ بند کر دینا اور دعاؤں وغیرہ کا اور دانے کروٹ پہ سونا لیٹنا اور جو بھی اس کے علاوہ بستر کو جھاڑ دینا یہ سنتیں ان پہ کتنا عمل کیا. اگر ہم محاسبہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ فٹافٹ فٹافٹ یہ سنتیں ہمارے معمول میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی اور اللہ کی طرف راستہ بھی فٹافٹ طے ہوگا. فر فر ہمارے حضرت فرماتے تھے فر فر طے ہوگا. فر 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 ایک سواری کا نام ہے, وہ رف رف نام ہے اس کا. جنت میں ایک سواری ملے گی جنتیوں کو, اس کا نام ہے رف رف. تو فر فر کام چلے گا, رف رف پہ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سنتوں کی اتباع ہو. نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. یہاں پر ایک بات میں بار بار اپنی نصیحت کے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ موبائلوں سے میوزک ٹونے نکال دیں. اللہ کے واسطے یہ گناہ بے لذت ہے اور اللہ کی رحمت کو دور کرنا ہے کہ بجائے اللہ کا نام لینے کے صبح اٹھتے وقت اللہ کا نام زبان سے جاری ہو, ہماری آنکھ کھلتی ہے میوزکوں سے کیونکہ ہم نے موبائل میں میوزک ٹونے لگا رکھی ہیں. تو اس طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے, شیطان نے ایسا قبضہ جما لیا ہے ہم اس طرف دھیان ہی نہیں ہے. بات یہی ہے نا کہ صحبتوں میں جایا کریں, نیک صحبتوں میں, تب ہم کو پتہ چلتا ہے. جب جو آدمی اندھیرے میں رہنے کا عادی ہو تو اس کو نور کا روشنی کا کیا معلوم. اللہ والے نہ صرف خود نور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, سر تاپا نور ہوتے ہیں, بلکہ اپنے ارد گرد بھی وہ نور پھیلاتے ہیں. ان کی روشنی میں جو جائے گا تو پھر اس کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہم تو کتنے اندھیرے میں رہتے ہیں, ہے نا. اندھیرے ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے. جو اندھیرے کا عادی ہوگا وہ جب روشنی دیکھے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو روشنی تو اس کو کہتے ہیں, کتنی اچھی چیز ہے, ہر چیز صاف نظر آ رہی ہے. اور جو آدمی روشنی کا عادی ہوگا وہ جیسے ہی ذرا سا اندھیرا آئے گا فوراً وہ گھبرا جائے گا. تو گناہوں سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے, ظلمت پیدا ہوتی ہے دل میں. تو جیسے ہی کوئی گناہ کی طرف ارادہ بھی ہوگا ایسا صحبتوں سے ایسا حال ہو جاتا ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ بھی ہوتا ہے تو ظلمت پیدا ہونے لگتی ہے, ارے یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, نہیں بھائی نہیں, فوراً ہی وہ اور لوٹ جاتا ہے اپنی جگہ پر اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے. اور نہیں تو خدا نخواستہ اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کو بے چینی اور غم پیدا ہو جاتا ہے, فوراً پھر اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم جاتے نہیں ہیں, جائیں گے تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو میوزک بج رہی ہے موبائل کے اندر اور ٹیلی فون آ رہے ہیں. مسجد کے اندر موبائل بند کرنا بھول گیا, اب مسجد میں میوزک چل رہی ہے. اور بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ بھائی نماز کے دوران اگر موبائل بند کرنا بھول گئے تھے اور گھنٹی بج رہی ہے تو ایک ہاتھ سے اس کو جیب میں ہاتھ ڈال کے بند کر دیں, اتنی اس کی اجازت ہے, نماز باطل نہیں ہوگی. تو وہ بجتا رہ دیتے ہیں کہ بھائی یعنی گناہ حرام کام ہو رہا ہے اور یہ مسئلہ پتا نہیں کہ ایک چیز جائز ہے وہ جائز کام کو نہیں کر رہا ہے, گناہ ہو رہا ہے. مسجدوں کے اندر شیطانی کام ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اپنے موبائلوں سے ہم میوزک ٹونے نکال دیں, سادہ گھنٹی لگا لیں اور اس کو مسجد میں جاتے وقت اور اچھی صحبتوں میں نیک صحبتوں میں جاتے وقت اس کو سائلنٹ پہ کر دیں کہ بھائی ہم تھوڑی دیر بعد دیکھ لیں گے, یا وہ سائلنٹ پہ کر دیں یا اس کو میوٹ پہ کر دیں, بعد میں کھول لیں اس کو دیکھ لیں. جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں, وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی. سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے. پاجامہ یا شلوار پہنیں تو پہلے دانے پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں. کرتا یا قمیض پہنیں تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں. یہ کتنے آسان باتیں ہیں بتائیے, یہ کوئی محنت کی بات ہے بھائی؟ کپڑا پہننا ہے تو دائیں پہنو یا بائیں پہنو, کام تو اتنا ہی کرنا ہے. اگر دائیں سے پہن لیا تو سنت ہو گیا. کتنی چھوٹی چھوٹی سی آسان سی باتیں ہیں یہ, اگر ہم اس پہ بھی نہ چلیں تو پھر تو بڑا ظلم ہے نا, ہم نے اپنے پر ظلم کیا کہ اللہ نے تو دین کو اتنا آسان کیا, جنت کو اتنا آسان بنا دیا اللہ نے کہ میرے نبی کی یعنی کم محنت والی, چھوٹی نہیں کہنا چاہیے, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. تو ان کو معمولی تو نہیں کہنا چاہیے, بھائی میری مراد یہ ہے کہ اس میں محنت نہیں ہے کوئی. تو اتنی آسان سنت آسان طریقے سے جنت مل رہی ہے, تو جو آدمی اتنی سستا سودا بھی نہ خریدے تو وہ تو بالکل ہی ظالم ہے اپنے اوپر, جاہل ہے بالکل. اللہ تعالیٰ جہالت سے پناہ میں رکھے. تو فرمایا کہ کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں. اسی طرح صدری, ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی مسنون طریقہ ہے۔ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، یعنی کہ اگر برتن میں سے پانی لینا ہے، نل وغیرہ نہیں ہے، تو اس میں پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے کے بجائے آپ اس کو تھوڑا سا الٹا کر کے برتن کو اٹھا کے آڑا کر کے اس سے پانی لے کر پہلے ہاتھ دھو لیں، پھر اس کے بعد برتن میں سے وضو کرنا ہے جو بھی استعمال کرنا ہے وہ کریں۔ اسی طرح دیکھیں اس میں نماز کی سنتیں ہیں۔ نماز میں ہم لوگ بہت غلطی کرتے ہیں اور جیسے جیسے چاہے کھڑے ہو گئے، بس ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے کہ آپ کہاں ہاتھ باندھتے ہیں، میں نے ان کو بتایا کہ بھائی ہم ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو کہنے لگے دیکھیں میں یہاں باندھتا ہوں، کچھ اوپر کر کے انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس میں آپ دیکھیے گا اس میں سکون زیادہ ملے گا آپ کو۔ میں نے کہا بھائی ہم سکون کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے نزدیک سنت طریقہ یہ ہے۔ آپ کے نزدیک اگر سنت طریقہ یہاں ہاتھ باندھنے کا ہے تو ضرور آپ باندھ لیجیے، ہم منع نہیں کریں گے کیونکہ آپ اس کو سنت سمجھ کے کریں گے اور اس کا کہیں نہ کہیں ثبوت آپ کو ملا ہوگا۔ ہم اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ یہاں نہ باندھیں وہاں نہ باندھیں، لیکن نماز سکون کے لیے نہیں پڑھتے ہم، نماز تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز کا فائدہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں سکون بھی ملتا ہے، ہمیں روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، ہمارے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو عجیب عجیب کام کرتے ہیں، لوگ وہ کہنے لگے کہ یعنی بعض لوگوں کے ذہن یہ ہے کہ تہجد زیادہ اہم ہے، یعنی ہمارے نظر میں اب یہ زمانہ ایسے ہی آ گیا ہے کہ جو چیزیں ضروری نہیں ہیں غیر ضروری ہیں ان کو ضروری بنا لیا۔ تہجد کا خوب اہتمام ہے، شراب کا اہتمام ہے، فرائض کا اہتمام نہیں ہے، عجیب عجیب معاملہ ہے۔ ایک صاحب کو ہم نے ذکر بتایا تھوڑا سا، تو انہوں نے شکایت کی کہ بھائی میں فرض نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے مجھ سے، میں نہیں پڑھتا ہوں، بغیر کیے سو جاتا ہوں، لیکن ذکر اتنا اہتمام سے کرتے ہیں، باقاعدہ ہر دفعہ پوچھتے ہیں اتنی تعداد اور یہ اور یہ۔ ارے بھائی فرائض کس درجے کی چیز ہے، ذکر تو اس کے مقابلے میں جو ہے بہت جو ہے وہ یعنی اس کا درجہ فرائض کے اعتبار سے تو مستحب کا ہے، فرض فرض ہے۔ تو ہم نے نوافل کے تو بہت فضائل سنے ہوئے ہیں، تہجد کے یہ فضائل ہیں، اشراق کے یہ فضائل ہیں، عوابین کے یہ فضائل ہیں، بڑے بڑے فضائل ہیں۔ جب نوافل کے یہ فضائل ہیں تو فرض نمازوں کے کیا فضائل ہوں گے، کیا انعامات ملیں گے، سوچنا چاہیے نا۔ فرض نماز تو فرض ہے بھائی، اس کا درجہ بھی بہت ہے، اس کے انعامات ہم سمجھتے ہیں بس یہ نعوذ باللہ سزا کی طرح پڑھ لی ہم نے، نماز ٹکرے مار لی ہے، سزا سمجھتے ہیں آج کل ہم لوگ کہ بھائی یہ کیا ہے۔ اللہ خشکی خشک خشک آدمی ہے یہ، تو یہاں مزہ آ رہا ہے نہیں۔ تو فرائض کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے، فرائض تو بھائی نوافل سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، تو فرائض کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے، اور لوگ جو ہے تسبیحات کو زیادہ وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ نوافل عبادت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ایک آیت ہے آج میں نے پڑھی، خدا کرے یاد آ جائے، تقوی سے متعلق ہے وہ، یکفر عنکم سیئاتکم من یتق اللہ۔ کچھ بتاؤ حافظ صاحب، اتنی ساری آیتیں یہ بھی بیچارے کیا کریں۔ میں تو ایسی کہہ دیتا ہوں، میں نے تو آج ایک آیت پڑھی ہے تو پورا قرآن شریف جس کو حفظ ہوتا ہے وہ تو چکرا جاتا ہے بھائی، کئی جگہ ہے یہ آیت۔ من یتق اللہ، ایک اور آیت ہے اس سے مشابہت والی، ہاں وہ تو ہے، اس میں تقوی کا ایک اور انعام بتایا گیا ہے، آج بس وہ میں نوٹ کر لیا کروں گا آئندہ۔ بہرحال یہ بھی آیت جو انہوں نے پڑھی ہے کہ من یتق اللہ، ہاں یہیں سے ہے، یہ نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، حافظوں سے پوچھ رہا ہوں۔ اور آپ کے علاوہ کون حافظ ہے؟ ہاں یہ بتاؤ یار ہے. ہاں 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 وہی وہ تو ہو گیا. دیکھ لو نا قرآن شریف میں بتاؤ, بڑی مزہ آیا مجھے اس کو پڑھ کے. یہ دیکھو یہ بھی ایک آ گیا ماشاء اللہ, یہ بھی تو ہے. اب اس کو حافظ ہی سمجھا کرو, حافظ پکارا کرو اس کو ہے. شاید وہی ہے اس میں ہے قد سمع اللہ کے بارے میں تو وہ, اور آخر میں ہے. حضرت نے فرمایا تھا ہمارے بھائی جو ڈاکٹری پڑھنا شروع کرتا ہے اس کو لوگ ڈاکٹر صاحب نہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو حفظ کرنا شروع کرے تو اس کو حافظ کہو. کچھ تو حفظ کر ہی لیا نا اس نے, انشاءاللہ مکمل بھی ہو جائے گا. حدیث پاک میں جس نے حفظ کرنا شروع کیا اور اس کا انتقال ہو گیا قیامت تک اس کے حفظ کرنے میں شمار ہوگا. جو علم حاصل کرنے نکلا راستے میں شہید ہو گیا قیامت تک علم حاصل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. نہیں سنا یہ کیا؟ پھر تبلیغ والے بھی بتاتے رہتے ہیں جو تبلیغ میں نکلا اور اس کا انتقال ہو گیا قیامت تک اس کی تبلیغ کا ثواب لکھا جائے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. دیکھو دیکھو یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, جب وہ آپ صحیح کہہ رہے تھے مجھے کچھ اس وقت غلطی لگی تھی. مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِكُمْ سَيِّئَاتِهِ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. ایک انعام تو یعنی اور انعامات کے ساتھ ساتھ ایک انعام تو یہ ملا کہ تقوی اختیار کرنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, یعنی گناہ کیے ہوئے اس کے معاف ہو جاتے ہیں بیشتر گناہ جو کیے تھے. ایک انعام کتنا بڑا ہی ملا. اور وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, یہ میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ گناہ سے بچنے کو لوگ عبادت نہیں سمجھتے. آج قرآن پاک سے میرے مرشد کی جوتیوں کے صدقے قرآن پاک سے یہ یہاں بھی ثابت ہو گیا کہ تقوی کتنی بڑی عبادت ہے. بولو بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ نہیں اتَّقِ الْمَحَارِمْ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور نصیحتوں کے ساتھ ایک یہ نصیحت بھی فرمائی کہ حرام سے بچ جاؤ یعنی گناہوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوتی ہے قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے, نبی اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتے نا. تو یہیں اس آیت میں یہ بھی آ گیا یعظم لہو اجرا کہ یعنی کیوں دے دیں گے اللہ تعالیٰ ہے, کس بات پہ اجر دیں گے؟ گناہوں سے بچنے پر. تو عبادت کتنی بڑی عبادت ہے کہ اس پر گناہ سے بچ گیا اجر عظیم پایا, اجر عظیم. ہاں یعظم لہو اجرا, عظیم اجر دیا جائے گا اس کو, عظیم اجر سے نوازا جائے گا. تو یہ تقویٰ گناہ سے بچنا لوگ ہم لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ بھائی یہ تو ایسے ہی بیٹھے ہیں ملا جی اور تسبیحات میں لیے بیٹھے ہیں خانقاہوں میں, کیا کرتے ہیں صبح شام بیٹھے ہوئے؟ ہم کو دیکھو ہم چار مہینے لگا کے آئے ہیں, سال لگا کے آئے ہیں. ہم کو دیکھو ہم ہزار دانے کی تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں, اتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں, اتنی مرتبہ فلاں فلاں وظائف کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں. ان کو ہم کو دیکھو یہ تو یہیں بیٹھے ہیں اور یہ نہیں معلوم کہ ان کے دل میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے, گناہوں کے تقاضے اچھل رہے ہیں, طوفان مچا رہے ہیں, لیکن یہ کچلے چلے جا رہے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں ہوں, فرماتے ہیں کہ ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, ہے شوق و ضبط شوق میں, شوق ہے یعنی گناہوں کے تقاضے وہ ابھر رہے ہیں آ رہے ہیں, طوفان مچا رہے ہیں گناہوں کے تقاضے. ہم بھی تو انسان ہیں, کوئی کھمبا تو نہیں ہے کھمبا تو نہیں ہے ہم بھائی, اللہ نے ہمیں بھی جذبات دیے ہیں. سمجھ رہے کہ اولیاء اللہ جو ہے مخنص ہیں, نعوذ باللہ, ان کے پاس جذبات ہی نہیں ہے. ہمیں تو اپنے جذبات دیکھو ہمارے طوفان مچا رہے ہیں اور یہ کر لے اور وہ کر لے سب کر رہے ہیں, جوانی بھی ہے اکڑ بھی ہے. ابھی جب بڈھے ہو جاؤ گے پھر پتہ چلے گا سب کچھ جھک جائے گا سگنل سارے ڈاؤن ہو جائیں گے جب, تو پھر تم رو گے پھر اپنی ان حرکتوں کے اوپر ہے نا. تو ایک بزرگ جا رہے تھے کہیں, کمر جھکی ہوئی تھی ان کی, اور شریر جوان جو چلی کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں وہ اکڑے ہوئے جوان تھے. انہوں نے کہا بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ بڑے میاں بھی بڑے اللہ والے سمجھدار تھے, انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جوانی تلاش کر رہا ہوں. کتنا بڑا تماچا مار دیا انہوں نے کہ کل کو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا, پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کیا تلاش کر رہے ہو. اور یہاں تو ویسے ہی گناہوں کے اندر اس قدر ابتلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو، کہ کمریں جوانی میں ہی جھک رہی ہیں، صحت برباد ہو رہی ہے، گناہوں کی وجہ سے صحت بھی خراب ہوتی ہے، صحت برباد ہو رہی ہے، لہذا مشقت کے بھی قابل نہیں رہے، کام کاج کے بھی قابل نہیں رہے، دماغ بھی الٹ الٹ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو گناہوں سے بچنے کا کتنا بڑا انعام، یعظم لہو اجرہ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، ہے نا، اور اس کو بڑا عظیم اجر سے نوازیں گے۔ کیا ہے تقویٰ؟ گناہ سے بچنا، کیا کچھ نہیں، کچھ کام نہیں کیے، اس کو کتنا بڑا اجر دے رہے ہیں وہ، سبحان اللہ۔ میرے مرشدی کی بات ہے کہ کام نہ کرو مزدوری لے لو، مگر ہم ایسے جاہل ہیں کہ ہم گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، بس یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ حکیم الامت نے لکھا ہے اس بات کو کہ گناہ کو معمولی سمجھنا کفر تک پہنچا دیتا ہے، گناہ کو معمولی سمجھنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بھائی دیکھو، چنگاری صندوق میں، کپڑوں کے صندوق میں آپ کے ایک چھوٹی سی چنگاری آ گئی ہے، چھوٹی سی، آپ کو کہہ رہے رہنا تو یار چھوٹی سی چنگاری تو ہے، نہیں نہیں اس وقت تو اچھل پڑیں گے، ارے کہاں سے آئی، نکالو اس کو، پانی ڈالو، مٹی ڈالو، کچھ کرو، وہ ایک ہلچل مچ جائے گی، بھائی چنگاری آ کے گر گئی ہے۔ تو یہ گناہ کوئی چنگاری سے کم ہے؟ فرمایا کہ ایک گناہ بھی، معمولی گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اور فرمایا کہ ایک نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو، کہ معمولی نیکی بھی جنت میں لے جانے کے لیے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے گناہ کو بھی معمولی مت سمجھو، نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو، معمولی گناہ کر کے گناہ میں مبتلا مت ہو، کہ کہیں معلوم نہیں کہ کہیں یہ ایک ہی گناہ ہم کو جہنم کا پلہ بھاری ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال برباد ہو جائے۔ تو میرے دوستو، بڑی سوچ سمجھ کر زندگی کو گزارنا ہے، اور تھوڑے دن کی یہ صبر ہے، تھوڑے دن کا مجاہدہ ہے، تھوڑے دن کی دل پر تکلیف اٹھانی ہے گناہوں سے بچنے میں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہر مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے نیک اعمال اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ، اور توبہ و استغفار کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں دوزخ سے بچائیں گے ایمان کے صدقے میں، اور ضرور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد تو پھر بھائی جنت میں داخل جو ہو گئے تو ایشی ایشے، وہاں کوئی شریعت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے وہاں، بلکہ عاشقوں کی بات تو کیا ہوتی ہے، اکابرین کی بات ہمارے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ گناہوں سے بچنے کا غم اور گناہوں سے بچنے کی حسرت، اس میں جو لذت دنیا میں آتی ہے نا، وہ جنت میں بھی نہیں ملے گی۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، اللہ ہمیں کوئی ذرہ عطا فرما دے ایسے عشق کا، کہ جو گناہوں سے بچنے کا غم، ہم تو ذرا مغموم ہو جاتے ہیں نا کہ ہم شادی میں نہیں جا سکے، ہم گانا نہیں سن سکے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، گناہوں سے بچنے پہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم یہ کر لیتے، یہ حسرت بری ہے۔ گناہ سے بچنے میں دل پہ جو غم آتا ہے غیر اختیاری، وہ تو ہے کام کا، اور یہ حسرت کرنا کہ کاش ہم کر لیتے، یہ بڑی بربادی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے، بیوقوفی، نادان لوگ ایسے سمجھتے ہیں۔ یہ تو عاشقین کی بات میں نے بتا دی، تو وہ کہتے ہیں کہ جنت میں بھی یہ مزہ نہیں ملے گا، گناہ سے بچنے کی جو لذت ہے نا، غم اٹھانے کی، اللہ کے راستے کا غم اٹھانے کی جو لذت ہے، یہ جنت میں بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہاں شریعت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بات منع نہیں ہوگی وہاں، وہاں جی بھر کے اپنے شوق پورے کر لینا۔ سنا ہوگا آپ نے شعر کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا، اب جا کے بیوی کے سینڈل کھانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نشر الدین سن لو بھائی، حوروں سے لپٹو گے وہاں، پہلے یہاں تمہارا ہمارے سینڈل کھا لو، وہاں بدلا کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے افضل المخلوقات ہونے میں۔ پانچویں روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اپنے کلام میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا، تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا خواہ کوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ احمد کون ہے؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو ان سے زیادہ میرے نزدیک مکرم ہو۔ سبحان اللہ، میں نے ان کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ آسمان و زمین اور شمس و قمر پیدا کرنے سے 20 لاکھ برس پہلے لکھا تھا۔ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ جنت میں میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ، کیا اس امت کو اللہ نے کیا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری مجھ سمیت پوری امت کو ذلت کے کاموں سے، گناہوں سے، غیروں کی نقالی سے اللہ تعالیٰ بہت 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 حفاظت فرمائے، 100% حفاظت فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب، مجھ کو اس امت کا نبی بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا، اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا۔ واہ واہ، عرض کیا تو مجھ کو ان کی امت میں بنا دیجئے۔ واہ رے واہ، ارشاد ہوا کہ تم پہلے ہو گئے، وہ پیچھے ہوں گے، البتہ تم کو اور ان کو دار الجلال یعنی جنت میں جمع کر دوں گا۔ سبحان اللہ، روایت کیا اس کو حلیہ میں، مجموعہ ان روایات سے آپ کا افضل الخلق ہونا حق تعالیٰ کے ارشاد سے، خود آپ کے ارشاد سے، انبیاء و ملائکہ علیہ السلام کے ارشاد سے، صحابہ کے ارشاد سے صریحاً بھی، اور امامت انبیاء و ملائکہ و ختم نبوت و خیریت امت وغیرہ سے استدلالاً بھی ثابت ہے۔ اور اس فصل کے قبل کی 2 فصلوں میں اور بالکل شروع کتاب کی 2 فصلوں میں بھی متعدد روایتوں سے اس امر کا بالتصریح ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے بھرپور نوازے ہم کو۔ اللہ ہم مجھ کو بھی اور میرے بھی اور تمام دوستوں اور تمام مسلمانوں، ان کے گھر والوں کے، اللہ تمام پوری امت کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، آپ کے امتی ہونے کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی زندگیوں کی قدر نصیب فرما دے، ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما دے، آپ کی ایک ایک ادا کو، اے اللہ آپ کی ایک ایک ادا پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایک ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں، ہماری جانوں میں، ہماری روحوں میں بسا دیجئے اے اللہ ہو اپنی محبت کو اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور سنتوں کی محبت کو، اے اللہ ہمارے رگ رگ میں رچا بسا دیجئے۔ اے اللہ، سنت کا طریقہ سب سے حسین ہے، سب سے مکمل ہے اور سب سے زیادہ اسحل ہے، سب سے زیادہ اجمل ہے۔ افسوس کہ ہم غفلت اور اپنی جہالت کی وجہ سے غیروں اور جانوروں کے طریقوں کو اچھا سمجھنے لگے ہیں۔ اے اللہ، یہ ہمارے عقل کی ٹیڑے پن کی واضح علامت ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے عقل کو درست کر دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، فہم سلیم عطا فرما دیجئے، سنتوں کا عشق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنا عشق پاک نصیب فرما دیجئے، اپنے عشق کے سمندر کے سمندر ہم سب کو پلا دیجئے، اپنی معرفت کے سمندر ہم کو پلا دیجئے۔ اے اللہ، ہم گناہگاروں پر رحم فرمائیے، بہت غفلت کر چکے، بہت دور ہو چکے۔ اللہ، اے اللہ، ہمارے اعمال آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ اے اللہ، آپ کی محبوب ترین ہستی کو دکھ ہوگا، اے اللہ ہمارے حال پر رحم کھائیے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم کھائیے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے نیک اعمال سے خوش کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے برے اعمال آپ پر پیش نہ کیجئے، اے اللہ چھپا لیجئے، ستاری فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ یا رب، تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے مائیں میانے دو کریم۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اللہ، آپ بھی کریم، آپ کا رسول بھی کریم۔ اے اللہ، جب دونوں کریم کے مابین ہیں اللہ، تو پھر اے اللہ ہم سب کو بچا لیجئے۔ اے اللہ، ہم پر خوب کرم اور فضل کی بارش فرما دیجئے، رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دیجئے، بیماریوں کو، مہلک آفات کو، مہلک بیماریوں کو، مصیبتوں کو، حادثات کو، رزق کی تنگیوں کو اے اللہ ہم سے دور کر دیجئے۔ اے اللہ، آسان حلال بابرکت رزق عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز مرادیں ہوں اے اللہ، اپنے فضل سے اس کی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، نعمتوں کی بارش فرما دے، دونوں جہان کی نعمتوں کی بارش ہم پر فرما دے، ہم کو تقویٰ کامل نصیب فرما دے۔ اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ میرے مرشدین کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، زمین تا آسمان نور سے منور فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اور میرے موجودہ مرشد قطب زما عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو اے اللہ ان کے بھی درجات کو خوب خوب بلند فرما، اے اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، اہل خانہ کو بھی اللہ خوب خوب صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے مرشد کی زندگی میں برکت عطا فرما، حیات مبارک میں خوب خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے سروں پر آپ کا سایہ خوب سلامت رکھیے، اے اللہ مجھے اپنے مرشد کی قدر نصیب فرما، ہم کو اپنے مشائخ کی قدر نصیب فرما اور ان کی اطاعت نصیب فرما، ان کے مسلک پر جینا ان کے مسلک پر مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے انتہائی کرم سے اللہ آپ نے قبول فرما لیجئے، ہمارا منہ نہیں ہماری زبان نہیں آپ سے نعمتیں مانگنے کی، ہم بہت گناہگار پلید ہیں اے اللہ، لیکن آپ بھی بڑے کریم ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں، مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، اے اللہ مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں پورا پورا اپنا بنا لیجئے، اے اللہ پورا پورا اپنا بنا لیجئے، غیر کا ہرگز نہ ہونے دیجئے، اے اللہ غیر کی طرف ہماری نظر بھی نہ اٹھے، آپ آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، اور غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں، اے اللہ آپ ہمیں اپنا پورا پورا اپنا بنا لیجئے، 100% اپنا بنا لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔